padre en la paz, saca ese quina, cabre, vení a siempre, bonanza, señor.
السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المؤید المصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد بتاوت النبویہ بسولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والصبر السجادیہ والآثار الباقریہ والمحاصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجد الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیۃ القائم بامر اللہ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله احسن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فَسَبَّحْ عَلَيْهِمْ رَبَّكَ صَوْتَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ صَلَوَاتٌ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ.
عزیزان گرامی، ہم اکثر و بیشتر کچھ ٹرمنالوجیز استعمال کرتے ہیں تاریخ کے حوالے سے، جیسے کہ تاریخ کا سفر یا تاریخ کا موڑ یہ ٹرمنالوجیز ان کی حقیقت اور ان کی اصلیت کیا ہے. جب ہم کہتے ہیں تاریخ کا سفر تو عزیزان گرامی تاریخ ایک قافلے کی طرح سفر کرتی ہے. جیسے قافلہ ایک سیدھی راہ پر اپنی منزل کی طرف روان دما رہتا ہے، اس قافلے کے معاملات اور معمولات میں کوئی خاص اتار چڑھاؤ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ قافلہ اپنی منزل پر پہنچ جائے. لیکن کبھی اس قافلے کی راہ میں کوئی کھائی آ جائے، کوئی درہ درپیش ہو، کوئی پہاڑ آ جائے، کوئی دریا عبور کرنا پڑے، یعنی معاملات سے مختلف کوئی صورتحال اس قافلے کو درپیش ہو، تو ایسے میں قافلے کی رہبری کرنے والوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایک بہتر طریقے پر نقصان پہنچے بغیر قافلے کی ایسی رہنمائی کریں کہ وہ اس دشوار گزار راہ سے، منزل سے گزر کر اپنی مقصود منزل اور ڈیسٹینیشن پر پہنچ سکے. اب ایسے میں اگر قافلے کی رہبری اور رہنمائی ایسوں کے ہاتھ میں ہو کہ جنہیں پر خطر وادیوں سے گزرنے اور ان معاملات کو سنبھالنے کا سلیقہ نہ ہو، تو وہ قافلہ کھائی میں گر سکتا ہے، پہاڑ پر چڑھے بغیر نقصان اٹھا سکتا ہے، کسی درے میں پھنس سکتا ہے. بالکل یہی حال تاریخ کے سفر کا. تاریخ بالکل ایسے ہی جیسے کہ قافلہ موو کرتا ہے اسی طرح موو کرتی رہتی ہے. کئی کئی سو سال تک تاریخ کا سفر ایسے ہی چلتا رہتا ہے. لیکن کبھی کبھار ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہسٹری کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، تو ٹرننگ پوائنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی دشواری آ گئی، کوئی اتار آ گیا، کوئی چڑھاؤ آ گیا، کوئی کھائی آ گئی، کوئی ایسی راہ کے اندر دشواری پیش آ گئی کہ اس دشواری کو عبور کرنے کے لیے جب قافلے نے اسے عبور کیا تو قافلے کی حیثیت، مقام اور اس کی سفر کی آگے چلنے والی کیفیت میں تبدیلی رونما ہوتی. اسے کہتے ہیں تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ. ہم سب تاریخ کا حصہ ہیں. اب جب ہم سب تاریخ کا حصہ ہیں تو ہمارے معمولات کیا ہیں؟ ہمارے معمولات ہیں جوانی سے، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، بچوں کی پرورش کرنا، روزی کی تقاضا کرنا، بیمار پڑ جائیں تو صحت کی تلاش کرنا، کنبہ داری کرنا، اجزاء اور اقربا کے اندر اپنے وقت کو صرف کرنا، اور جب وقت پورا ہو جائے تو اس دنیا کو خدا حافظ کہہ کے اپنے سفر پر آگے کی طرف نکل جائیں. یہ ہمارا تاریخ کے اندر سفر ہے. کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ تاریخ کے اس سفر میں کوئی ایسا احتیاط برپا کرے کہ جس سے تاریخ میں ٹرننگ پوائنٹ پیدا ہو، تاریخ کا دھارا بدل جائے؟ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں. اور انسان کی 5000 تاریخ سال کی تاریخ میں بہت کم ایسے مواقع ہیں اور لوگ ہیں کہ جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو تبدیل کیا اور ایک ٹرننگ پوائنٹ پر تاریخ کو جب پایا تو اس کی ریاض رہنمائی کی یا اسے برباد کیا. ہماری مثال کیا ہے؟ سطح آب پر اٹھنے والے پانی کے ببولوں کی طرح. کہ سطح آب پر اٹھے، ببولا پیدا ہوا، اس کے بعد ببولا بیٹھ گیا اور پھر پانی کی سطح جو ہے بالکل ہموار ہو گئی. ہم تاریخ میں کسی چینج کے ایلیمنٹ نہیں ہیں، کسی چینج کے ایجنٹ نہیں ہیں. لیکن عزیزان گرامی تاریخ میں وہ لوگ تبدیلی پیدا کرتے ہیں. دو قسم کے گروہ ہوتے ہیں جو تاریخ کو بدل کر رکھ دیتے ہیں. ایک وہ جو قافلے کو بحفاظت منزل تک پہنچانا چاہتے ہیں, اور دوسرے وہ کہ جن کا مقصد قافلے کی منزل نہیں ہوتا بلکہ دوران منزل اپنے مفادات کا حصول ہوتا ہے. یہ دونوں قسم کے افراد تاریخ میں ایجنٹ آف چینج کا کام انجام دیتے ہیں. اگر ہم مسلمانوں کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو یہ بڑی عجیب و غریب تاریخ ہے کہ جہاں پر پرانے ادیان جو مختلف قسم کے ڈیوائن ریویلیشنز تھے ان کو ان کی جگہ جو اسپیس بنی اس اسپیس کو اسلام کا پیغام فل کر رہا تھا. اس اسپیس میں ایک نئی فکر, ایک نئی جہت, ایک نیا معاملہ, ایک نیا معاشرہ, ایک نئی تہذیب, ایک نئے تمدن کو اجاگر کرنا تھا. ان معاملات میں ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگوں کی غیر ذمہ داری نے اس سفر کو مسلمانوں کے لیے مشکل تر بنا دیا, اور ان کی ہوئی چند غلطیاں تاریخ کے ہر دور میں لوگوں کو بھگتنی پڑی. اس میں کچھ ایسے ایجنٹ آف چینج تھے جنہوں نے کچھ لینڈ مارکس رکھے کہ اگر یہاں کھائی آئے تو یہ کرنا, اگر یہاں اتار آ جائے تو ایسے کرنا, اگر یہاں چڑھائی آ جائے تو ایسے ہوگا, اگر یہاں دریا عبور کرنا پڑے تو اس کے لیے یہ ترتیب ہے. کچھ ایجنٹ آف چینج ہمیں تاریخ میں لینڈ مارکس کے طور پر ملتے ہیں کہ جنہوں نے آگے آنے والے قافلوں کو بربادی سے روکنے کے لیے کچھ لینڈ مارکس رکھے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ میں تمدن کے نظر سے, فکر کے اعتبار سے, سوچ کے پیرامیٹر کے اوپر کچھ ایسی بنیادی غلطیاں ہوئیں کہ جن کا خمیازہ صدیوں سے, ڈیڑھ ہزار سال سے مسلمان بھگت رہے ہیں, اور اگر یہی روش رہی تو قیامت تک بھگتتے رہیں گے. شیرستانی نے اپنی مشہور کتاب الملل والنہل میں لکھا کہ تاریخ کے مختلف ادوار میں مسلمانوں کے معاشرے میں ہونے والے حادثات, پریشانیوں, تکلیفوں, چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے ہوں یا سیاست کے اعتبار سے, ان کے روٹس کو اگر تلاش کرنا ہے تو وہ روٹس اولین دور کے ابتدائی اسلام کے ایام کے حادثوں میں تلاش کرنی پڑے گی. یعنی اگر جو تکلیف اور مصیبت, پریشانی اور کیاس اس امت مسلمہ میں پایا جاتا ہے اس کے روٹس اولین دور کے حادثات میں تلاش کیے جائیں, یہ انہی کی ایکسٹینشن ہے. اسی لیے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ کربلا کا تذکرہ نہیں ہوتا, یہ حقیقت میں تاریخ کا تذکرہ ہوتا ہے, وہ اولین حادثات جس نے اس حادثے فاجعہ کو جنم دیا. آپ یہ دیکھیے کہ پیغمبر کی اپنی زندگی میں کیا کوتاہیاں لوگوں سے سرزد نہیں ہوئی. پیغمبر موجود تھے, سربراہی سامنے تھی, بہترین لیڈر جو آپ کی منزل مراد پر آپ کو پہنچانے کے لیے آیا تھا وہ سامنے موجود تھا, اس کے باوجود بھی کوتاہیاں ہوئی. کیا ہم احد کا میدان بھول جائیں کہ جہاں پیغمبر کا حکم تھا کہ درے کو نہ چھوڑا جائے, لیکن پیغمبر کے حکم کو ٹال دیا گیا, مال غنیمت کی لالچ میں درہ چھوڑ دیا گیا. اس حکم کی ادھوری کی وجہ سے جو نقصان اٹھانا پڑا, ایسا نقصان جان کا, احترام کا, ایک بنی ہوئی دھاک کا، احد کا مارکا ایک لینڈ مارک مارکا ہے، کہ کربلا کی جڑیں اگر تلاش کریں تو بدر و احد میں جا کر ملے. پھر جو نقصان اٹھایا پیغمبر نے، کیا اس نقصان کی کبھی تلافی ہو سکی؟ کیا حمزہ دوبارہ آ سکے؟ کیا وہ لوگ جن کے حوصلے بلند ہوئے، میں نے گزشتہ تقاریر میں کہا کہ ابو عامر کا ہاتھ تھا احد کے کھڑا کرنے میں، احد میں جب لگی تو اس نے تبوک کی طرف توجہ دی، اس تبوک سے ذرار کی جڑیں ملتی ہیں، مسجد ذرار کی جڑیں ملتی ہیں. تو واقعہ اور حادثہ تو ایک تھا، لیکن اس کی ایکسٹینشن اور پھیلاؤ کو ذرا دیکھیے کہ اس نے کہاں کہاں اس کو آبیاری کی، کس کی نفاق کیا گیا. اگر پیغمبر کی زندگی میں لوگوں سے یہ کوتاہی سرزد ہو سکتی ہے تو پیغمبر کی موجودگی اس کی لیپا پوتی تو کر سکتی ہے، اس ڈیمیج کو ریپیئر کرنے کی کوشش تو کر سکتی ہے، لیکن اس ڈیمیج کو مکمل کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. یہ تو حیات پیغمبر کی بات ہے. پیغمبر کی رحلت کے بعد مسلمانوں کی تاریخ میں کچھ ایسے ٹرننگ پوائنٹس آئے کہ جن پر چلتے ہوئے تاریخ کا سفر بھی تبدیل ہو گیا. پھر وہاں جس فکر اور نظریے کے بنیادیں رکھی گئیں، اللہ اکبر، اسی فکر و نظریے کی زہر آلود بنیادوں نے امت کے شیرازے کو پارا پارا کر کے بکھیر کے رکھ دیا. پہلا حادثہ رحلت رسول کا اور اس کے فوراً بعد مطالبہ بیعت کا، جس میں فقط زبانی حد تک مطالبہ نہیں تھا، یہ تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. میں جو آپ کو بات سمجھانا چاہتی ہوں، تاریخ کا سفر اور اس کے ٹرننگ پوائنٹس، کہاں تاریخ نے ٹرن لے لیا. اب ٹرننگ پوائنٹ آیا مطالبہ بیعت جناب امیر سے، تو یہ زبانی مطالبہ نہیں تھا. ہم نے یہ دیکھا کہ ایسا حادثہ کہ جس میں جناب امیر کے، اور حقیقت میں کہوں تو جناب فاطمہ زہرا کے گھر کو جلانے کے لیے لوگ جمع ہو گئے، آپ کے دروازے کو توڑ دیا گیا، آپ زخمی ہو گئے. حرمت بیت نبوی یا بیت بنت نبوی پامال ہوئی، لوگ گھر میں گھس گئے. میرے دوستو، یہ ذہن پر ایک بہت بڑا احساس تھا امام حسین علیہ السلام کے گھر میں لوگوں کا گھسنا. کیا عمر تھی آپ کی؟ مشکل سے 7 برس یہ پیغمبر کی رحلت تھی، اور آپ نے بلوائیوں کو دروازہ توڑ کر گھر میں آتے ہوئے دیکھا تھا، اور اپنی ماں کو تھپڑ چانٹا کھاتے ہوئے دیکھا تھا. تلوار کی شیٹ جو ہوتی ہے نا، اس سے آپ کے شکم مبارک پر حملہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا. یہ ساری باتیں امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں نے دیکھی تھی. اسی لیے جب روز عاشور کوئی فوجی کہتا تھا کہ حسین تم یہاں لڑ رہے ہو اور وہاں فوجوں نے تمہارے قیام پر حملہ کر دیا، تو آپ پلے پلے کر واپس آتے تھے. جو چند گھنٹوں کی لڑائی بعد ظہر آپ نے لڑی تلے تنہا، اس میں آپ متعدہ پلے پلے کر قیام کی طرف آتے گئے اور قیام پر چکر لگاتے تھے گھوڑے پر سوار ہو کر، کہ کوئی آپ کی زندگی کے اندر قیام کے اندر نہ چلا جائے. یہ وہ تاریخ کی وہ گہری چھاپ تھی آپ کے ذہن و نگاہ پر، کہ اس بچے نے 7 برس کی عمر میں جو منظر دیکھا تھا. یہ واقعہ ہوا تاریخ کا موڑ، ٹرننگ پوائنٹ، ٹرن ہو گئی تاریخ. کیسے سیدھے سیدھے چل رہی تھی نا تاریخ، تاریخ کا قافلہ چل رہا تھا پیغمبر کی سربراہی کے اندر، ٹرننگ پوائنٹ آ گیا. اس میں مزید ٹوسٹ پیدا ہوا جب جناب فاطمہ زہرا کو اس جاگیر سے بے دخل کیا جسے پیغمبر نے آپ کو خصوصی طور پر حکم خدا سے بخشا گیا تھا. یہ اتنا اہم ٹرننگ پوائنٹ ہے تاریخ کا میرے دوستو کہ جہاں سے جو بگاڑ پیدا ہوا پھر وہ کبھی درست نہ ہو سکا. اور جناب فاطمۃ الزہرا دربار خلافت میں جب پہنچی تو آپ نے صاحبان اقتدار سے پانچ سوال کیے. یہ پانچ سوال نہیں ہیں, یہ اس وقت کی اور اس کے بعد آنے والی تاریخ کے پیرامیٹرز ہیں جن کو آپ نے سوالوں کے زبان میں لوگوں کے کانوں سے گزار دیا. پہلا سوال, کیا جاہلیت کا نظام دوبارہ آ گیا؟ غور کرنا میرے دوستو, یہ پانچ جملے ہیں جناب فاطمہ زہرا کے, یہ پانچ جملے ہیں. ان پانچ جملوں میں آج کی تاریخ کو تلاش کرو, میں نہیں کہتی 1500 سال پرانی تاریخ کو تلاش کرو, آج کی تاریخ کو تلاش کرو. ان پانچ جملوں میں کیا جاہلیت کا نظام دوبارہ آ گیا؟ دوسرا سوال, کیا تم پر ایسی وحی آئی ہے جو میرے والد گرامی پیغمبر علیہ السلام پر نہیں آئی؟ یعنی اب تم خدا اور وحی کا نام لے لے کر ایسی باتیں بیان کر رہے ہو جن کا خدا سے وحی سے کوئی تعلق نہیں. تیسرا سوال, کیا تمہارے نزدیک فاطمہ اور محمد کا دین علیحدہ علیحدہ ہے جو ایک علیحدہ علیحدہ دین کے ماننے والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے؟ چوتھا سوال, کیا یہ مجمع اس لیے جمع ہوا ہے کہ سب مل کر میرے باپ پر جھوٹ بولیں؟ اور پانچواں سوال, کیا مسلمانوں میں سے احترام نبوت ختم ہو گیا؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا. آپ نے مستقبل کی تاریخ بیان کر دی ان پانچ سوالوں کے اندر, مستقبل کی تاریخ بیان کر دی, اپنے دور سے لے کر قیامت تک کی تاریخ ہے. اس تاریخ کے ٹرننگ پوائنٹ پر جناب فاطمہ نے بیان کی, کتنے دیر ہوئے رسول کی رحلت کو؟ چند دن, مشکل سے 8 یا 10 دن ہوئے ہوں گے. 8 اور 10 دن میں ایسا ٹوسٹ اور ایسا ٹرن کہ آپ کو اس دور کو دور جاہلیت کہنا پڑا. دور جاہلیت کہنا پڑا, اللہ اکبر, ذرا تصور کیجئے یہ کتنی سینسیٹیو بات ہے. میرے دوستوں, میرے نوجوان دوستوں, ذرا سوچو کیا جملہ کہا جناب فاطمہ زہرا نے. پیغمبر کو کس لیے بھیجا گیا تھا؟ کہ جاہلیت کو دور کر کے علم اور عقل کی فضا کو برپا کریں. تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ تمہارا رویہ کیا ہو گیا؟ کیا جاہلیت کا دور دوبارہ آ گیا؟ یعنی پیغمبری اور نبوت فراموش ہو گئی. تو پھر قرآن مجید نے درست ہی کہا نا, وَإِذْ جَعَلَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّ قَالَ رَسُولِهِ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقُونَ هُمُ الْكَاذِبُونَ. اے پیغمبر, تیرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم تجھ کو پر ایمان لائے اور تجھے نبی سمجھتے ہیں, تو اللہ کا نبی ہے, اللہ کو پتا ہے کہ تو اس کا نبی ہے, ہمیں ان کے اعلان کی ضرورت نہیں. لیکن اللہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہ یہ نبی نہیں ہے؟ نہیں, وہ نبی تو ہے, وہ تو ہمیں پتا ہے. جھوٹ کے بول رہے ہیں کہ تجھے نبی مانتے ہیں, یہ تجھے نبی مانتے ہیں, یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. یعنی تجھے نبی نہیں مانتے. اگر نبی مانتے ہوتے تو کیا جناب فاطمہ کو یہ کہنا پڑتا؟ کیا دور جاہلیت دوبارہ آ گیا؟ دوسرا اہم سوال, کیا تم نے اس بات کا تہیہ کر لیا ہے کہ مل کر کتاب خدا کو پسے پشت ڈال دو؟ قرآن کریم نے اس کے لیے کہا, لے یشترو بہی سمانن قلیلا, انہوں نے چھوٹی سی دنیا کے عوض ہمارے پیغام کو اٹھایا اور پیٹ کے پیچھے پھینک دیا. یعنی دس آٹھ یا دس دن ہی ہوئے تھے پیغمبر کی رحلت کو, جاہلیت کا نظام آ گیا تھا, قرآن پیٹ کے پیچھے پھینک دیا گیا تھا. تیسرا سوال, کیا تم پر ایسی وحی آئی جو اس سے پہلے میرے والد پر نہیں آئی؟ یعنی وحی کے پیرامیٹر تبدیل ہو گئے, اب بات پیغمبر پر آنے والی وحی کی نہیں ہے, اپنی قیاس, اپنی چاہت, اپنی مرضی کو وحی کے برابر اکویٹ کر رہے ہیں. اس لیے دشورہ میں نہ کہا علی نے, ورنہ تو ہر چیز پیغمبر کے برابر اکویٹ ہو جاتی. دسویں روز بیوی کو کہنا پڑا کہ یا تم پر ایسی وحی آتی ہے جو میرے باپ پر نہیں آئی, یعنی وحی بھی گڑی جانے لگی تھی. چوتھا سوال, کیا تمہارے نزدیک محمد اور فاطمہ کا دین جدا جدا ہے جو دو مختلف ادیان کے ماننے والے ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے؟ ہائے کیا کہہ دیا جناب فاطمہ نے, اللہ اکبر. آج بھی اگر محمد کے دین کو لوگ وہ سمجھے جو فاطمہ کا دین ہے تو پھر مصیبت ہی کیا رہ جائے. اگر یہ سمجھیں کہ محمد کا, علی کا, فاطمہ کا, حسن کا, حسین کا وہی دین ہے جو محمد کا تھا تو پھر مصیبت ہی کیا رہ گئی. روز اول سے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ ہم محمد کے نام پر ایک الگ اسکول آف تھاٹ بنائیں گے, اور آؤ لے محمد جس چاہے گلی میں چلے جائیں, جس چاہے گلی میں چلے جائیں, جو ہم اسکول آف تھاٹ. کیا یہ نہیں ہوا میرے دوستوں؟ کیا یہ نہیں ہوا؟ آج ساری باتوں سے ایک طرف جو جورس پروڈنس ہے اس کے اندر بھی جو مکتب اہل بیت کا جورس پروڈنس ڈفرینٹ ہے, اور اسلام کے چار مختلف اور اسکول آف تھاٹ ہیں جن کے جورس پروڈنس ہیں. اگر آپ نے محمد کا دین اور فاطمہ کا دین ایک سمجھا ہوتا تو یہ آج نئی کلیمیٹس پڑی, یہ ہونے والے حادثات جو پرپیچول تاریخ میں چل رہے ہیں. شہرستانی کہتا ہے کہ اس کی جڑیں اولین دنوں کے حادثات میں تلاش کرو. تو جناب فاطمہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے نزدیک میرا اور میرے باپ کا دین مختلف ہے. جبھی تو تم فاطمہ کو اپنے باپ کی وراثت کے اہل نہیں سمجھتے. آج تک بھی چار اسکول آف تھاٹ بن گئے, اسلام اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے کہتے, اور پانچواں اسکول آف تھاٹ وہ ہے جو اہل بیت محمد کے پیروکاری میں اپنی فقہ, اپنی علم, اپنی کتابوں کو ترتیب دیتا. یہ وہیں کلیمیج ہو گئی تھی. اور پانچواں سوال, کیا تمہارے نزدیک کتاب وہی باپ اور بیٹی کا رشتہ اور یہ سارا مجمع, پانچواں سوال اس لیے جمع ہوا ہے کہ سب مل کر میرے باپ پر جھوٹ بولے. پہلا جھوٹ جو پیغمبر پر بولا گیا وہ اسی محفل میں بولا گیا جب دو بہت ہی معزز ترین ہستیوں نے یہ کہہ دیا کہ پیغمبر سے ہم نے یہ حدیث سنی کہ پیغمبر کبھی ورثہ نہیں چھوڑا کر. تو پہلی جھوٹی حدیث بھی اسی محفل میں گھڑی گئی. تو اس کے بعد اگر جھوٹی حدیثیں کبھی بنی امیہ کی شان میں, کبھی بنی عباس کی شان میں, کبھی الٹے سیدھے لوگوں کی شان میں اگر آپ کی آنکھوں اور کانوں سے گزریں تو پریشان نہ ہوئیے, اس کی جڑیں بھی اسی اولین حادثے سے جا کر ملتی. اب سمجھ میں آ گیا تاریخ کے ساتھ کربلا کا رشتہ. یہ ہے رشتہ تاریخ کا کربلا کے ساتھ. کربلا جاہلیت کے مقابل میں محاذ آرائی کرتی ہے. کربلا وہی کی حفاظت کے لیے اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے. کربلا محمد فاطمہ کو یکجا کرتی ہے. دین محمد ہے تو بیٹے فاطمہ کے ہیں.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, 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 وجود پنجت پاک علیہ السلام, بلند سر سلوان.
کربلا محمد فاطمہ کو یکجا کرتی ہے. اگر لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ ہے تو کربلا کی بنیاد پر ہے. اگر محمد رسول اللہ کہا جا رہا ہے تو بیٹے فاطمہ کے. اور کربلا جھوٹی حدیثوں کی کلی کھولتی ہے. کربلا جھوٹی حدیثوں کی کلی کھولتی ہے. کربلا کتاب خدا کی حفاظت کرتی ہے. یہ ہے کربلا کا تاریخ کے ساتھ رشتہ. اب میرے عزیز دوستو بڑی اہم بات, پیغمبر اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین بڑی تیزی کے ساتھ, دین تیزی کے ساتھ نہیں, مسلمان بڑی تیزی کے ساتھ تعداد میں بڑھ رہے تھے. بڑا فرق ہے دین میں, دین کے ماننے والوں میں, اسلام میں, مسلمانوں میں. یہ مکس نہ کرنا, الگ ہے دین اور دین کے ماننے والے. تو بڑی تیزی سے مسلمان ترقی کر رہے تھے, اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے تھے, جو درجو اسلام کے فولڈ میں آ رہے تھے. لیکن جتنا زیادہ لوگ اسلام کے فولڈ میں آتے چلے جا رہے تھے, پیغمبر کی گھبراہٹ اور پریشانی میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا. اور آخری ایام میں رحلت کی سے پہلے پیغمبر بہت زیادہ خوف زدہ تھے, گھبراہٹ کے عالم کے اندر تھے. اس خوف اور گھبراہٹ کو پیغمبر کی پیسیفائی کرنے کے لیے آخری حج بھی ہو گیا, کعبے سے وہ بت بھی توڑ دیے. گھبراہٹ ختم نہیں ہوتی پیغمبر کی. سورہ حدیث جب آخری خطبہ دینے کا وقت آیا تو اس پیغمبر کی گھبراہٹ کا, اس کی پیسیفیکیشن کا انتظام اور استعمال کیا گیا. پیغمبر حالت سفر میں تھے, حج کر چکے تھے, جب میں اپنی کچھ آگے اور کچھ پیچھے تھا, فرشتہ اترا یا رسول بلغ ما انزل علیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتا واللہ یعصمک من الناس. ٹھہر جاؤ پیغمبر یہیں تک. ہم نے جو فراموش کیا نا نبی کو تو ہم نے بڑی چوٹ کھائی. اسی لیے یاشور کو بچاتے بچاتے ہر طرف خون ہی خون ہو گیا. لہذا آشور کے ساتھ ساتھ غدیر کا تذکرہ ہوتے رہنا چاہیے. میں کسی خاص نقطے پر آپ کو لے جاؤں گی، لیکن گفتگو بہرحال ایک تقریر اور خطابت کے انداز میں چلے گی. حکم ہوا پیغمبر کو، روکو پیغمبر اور کہو کرو تبلیغ. یا یو رسول سورہ مائدہ، یا یو رسول بلغ ما انزل علیک من ربک. پہلا لفظ کیا ہے؟ ابلاغ ما انزل علیک، یعنی جو تم پر نازل ہوا. تو اب تک کیا ہو رہا تھا؟ نازل کے علاوہ کوئی چیز تھی؟ اب تک تو سب کچھ نازل ہی ہو رہا تھا، پیغمبر پر وہی نازل ہی ہو رہی ہے. اب تک جو نازل ہوا وہ ایک طرف، جو آج نازل ہوا یا یہ رسول تبلیغ، اب کرو تبلیغ. تو اب تک کیا کرتے تھے رسول؟ تبلیغ. لیکن اس کی تبلیغ اب تک کی جانے والی مختلف ہے اور آج کی جانے والی تبلیغ مختلف ہے. اب کیا فرق ہے؟ ادھر بھی نزول، ادھر بھی نزول، ادھر بھی تبلیغ، ادھر بھی تبلیغ، کیا فرق ہے؟ یعنی آج کی تاریخ سے پہلے کی تبلیغ اور پہلے کے نزول میں، اور آج کی تاریخ کے بعد کی تبلیغ اور بعد کے نزول میں. فَإِلَّمْ تَفْعَلْ فما بلم تک. فرق یہ ہے کہ وہ اتنا سارا کام جو تم نے 23 سال میں انجام دیا، نمازیں پڑھا دی، روزے رکھا دیے، یا تو حج بھی کرا لائے، توحید بتائی، عدالت بتائی، رہبری بتائی، قیادت بتائی، ابراہیم بتائے، اسماعیل بتائے، کعبہ بتایا، کچھ رہ گیا؟ سب کچھ بتا دیا، لیکن بس ایک بات ابھی تم نے نہیں بتائی. فَإِلَّمْ تَفْعَلْ، اگر وہ آج نہ بتائی، فما بلغت رسالتہ، تو وہ 23 سال میں جو کچھ بتایا تو وہ تبلیغ ہی نہ ہوئی. اس کے بعد وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اب اتنا ناس ہی ناس ہے نا، اتنے ناس پیغمبر کے ساتھ، کم از کم 120,000 ناس. پیغمبر پہلے ہی ڈر رہے ہیں، پہلے ہی پریشان ہیں، تو ساتھ کیا کہا جا رہا ہے؟ آج کی تبلیغ کے میں تو بڑا ہی تکلیف کا عنصر موجود ہے. واللہ یعصمک من الناس، ہم تمہیں ناس کے شر سے بچا رہے ہیں. یعنی ناس کا شر پرانی تبلیغ پر کیا نہیں تھا؟ بھائی آخر میں جو نمازیں پڑھنے پر پتھر مارتے تھے، جو جڑیاں پھینکتے تھے، جو راہ میں کانٹے بچاتے تھے، وہ سارے کے سارے کہنے لگے چلو ٹھیک ہے پڑھو نمازیں. یہی ون جو جڑیاں پھینکتے تھے ان کا چلو چھوڑو کوئی نہیں اب سے لکھے گے، جو کانٹے بچاتے تھے ان کا چلو اب سے کانٹے بھی نہیں بچائیں گے، چلو اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ سب چیزیں تو پیسیفائی ہو گئی تھی نا. اب ایک نیا شر شروع ہونے والا ہے، واللہ یعصمک من الناس، اور ناس کہ اس شر سے ہم تجھے بچائیں. اب پرابلم نماز میں نہیں ہوگی، روزے میں نہیں ہوگی، زکات اور حج میں نہیں ہوگی، اب کسی اور بات پر ہوگی، کسی اور بات پر. چلیے، پیغمبر نے جاتے ہوئے مجمع کو واپس بلایا، آنے والوں کا انتظار کیا اور بہت بڑا عظیم منبر بنایا، تالان شکر سب کے جمع کیے، اور اس کے بعد ایک شاندار بلیغ خطبہ دیا. اس بلیغ خطبے کے بعد پیغمبر نے اپنے بھائی کے ہاتھ کو پکڑ لیا. لوگ سمجھ گئے کہ بھائی کے بارے میں کوئی اعلان نہیں، اب ہم تن گوش ہوئے. پیغمبر نے وہ اعلان بھی کر دیا. بات ہمارا، مقصد ہمارا یہ بتانا نہیں ہے آپ کو پیغمبر نے اعلان کیا کیا، دو باتیں، اس اعلان کا مقصد کیا تھا، اور اس اعلان سے پہلے پیغمبر نے فاؤنڈیشن کیا بنائی، اور اس اعلان کو آپ کس کیٹیگری میں لے جا کر رکھیں گے. میرا مقصد آج کی تقریر میں یہ بنا، ورنہ اگر میں ابھی ساری حدیث پڑھ دیتی تو آپ اچھلنے لگ جاتے، نعروں بنا رہے آتے. بات یہ بتانے کی نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو کہ جب پیغمبر نے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور کہا من کنتم مولا ہو فہذا علی المولا, تو لوگوں نے پھر مبارکباد دینے لگے, آپ کے بھائی کی مولائیت کا اعلان. عزیزو ادھر پیغمبر نے بھائی کی مولائیت کا اعلان کیا, یہ جملہ درست ہے؟ بھائی کی مولائیت کا اعلان کیا درست ہے؟ نہیں. پیغمبر نے تبلیغ کی اس آخری حکم کی جو اللہ کی طرف سے آیا, وہ آخری حکم جو اگر اس کی تبلیغ نہ ہوتی تو پیغمبر کی ساری تبلیغ پر پانی پھر جاتا. پیغمبر نے, اور پھر اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیات ہے نا, لیکن آج کے بعد نفاق سے ڈرنا, یہی سے لذیل کفر, آج کے بعد تمہیں کفار سے کوئی خطرہ نہیں ہے, لہذا آج بھی میرے دوستوں کان کھول کر سن لو اچھی طرح, آپ کو کفار سے کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ کہتے رہے اہل یہود اہل ہنود, یہ جماعت اسلامی کے اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی کے ایک چھچورے اور بےحدہ قسم کے نعرے ہیں, ان کے اندر کوئی دم نہیں ہے. یا تو یہ درست ہے یا قرآن درست ہے, ٹھیک ہے نا, یا یہ درست ہے یا قرآن درست ہے, لہٰذا آپ کو کسی کافر سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, قرآن نے اس بات کی ضمانت دی. آئی لو یہ سو لذیل کفر, آج کے بعد تمہیں کفر سے کوئی خطرہ نہیں ہے, نہ یہودیوں سے خطرہ ہے, نہ کرسچن سے خطرہ ہے, نہ ہندوؤں سے خطرہ ہے, نہ آپ کو بدھ مت کسی سے خطرہ نہیں. فلا تخشوا وخشون, آج خطرہ ہم سے ڈرو, کیا نکاح نفاق کیا تو پھر ہم تمہیں برباد کر. آئی لو سے رقم بھی رکھ, ادھر پیغمبر نے اعلان کیا تو ادھر کہا آج ہم نے تمہارے لیے دین کو نعمت دی, نعمت مکمل ہوئی, برضی تو لکم الاسلام دینا, آج ہم تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گئے. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں, لوگ مبارکباد دینے لگے, تو ایک شاعر تھا حسان بن ثابت, سب نے نام سنا ہے نا, پیغمبر کی محفل میں حج کر کے پیغمبر کے ساتھ حسان بن ثابت, جسے سب سے زیادہ نعتیں لکھنے والا اور بڑی نعتیں لکھنے والا شاعر کی حیثیت حاصل ہے, بڑی محترم نام ہے حسان بن ثابت کا. حسان بن ثابت نے کہا پیغمبر میں اس موقع کی مناسبت سے کچھ اشعار پڑھوں, یہاں تک آپ کی فکر کو لانا تھا, غدیر پڑھنا مقصد نہیں تھا, غدیر کے مطلب کو بیان تھا. پیغمبر نے کہا ہاں ضرور اشعار پیش کرو, دو شیر حسان بن ثابت کے اس قصیدے کے میں آپ کے سامنے دہرا دیتی. حسان نے کہا فقال له قم يا علي فإني رضيت من بعدي خرج جنب إماما فمن ضمت ما له فهذا بنيه فتكون له السلام صدقا وبليا. چار مصرے, ذرا غور تو کیجئے ہے کیا ان چار مصروں میں. حسان نے کھڑے ہو کر کہا فقال له قم يا علي فإني, پیغمبر پکارے اے علی اٹھ کر کھڑا ہو جا کہ میں تجھے آواز دے رہا, رضیت من بعدي خوفيا واماما, کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم میرے بعد, سمجھ آئی قدیر کیا کہا پیغمبر نے, کہ اس جملے کے بعد حسان بن ثابت نے رضیت من بعدي, کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میرے بعد ہاں امام, تو ان کا امام بھی ہے تو ان کا رہبر بھی ہے. حفاظت سے گزارنا چاہتے ہیں نا آپ کو, تو کیا تم اس بات پر راضی اور خوش نہیں ہے کہ میرے بعد اپنے باپ کی حفاظت کر رہے پیغمبر, تو ان کا رہبر اور امام ہوتا. فمن خود کا مولا ہو تو ہار کا بنی ہی. اور خوشی کی بات تو یہ ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا تو نہیں ولی ہے. فتکون له اتباعا وولیا بإخلاص. اور اہم بات یہ ہے کہ لوگ تیری اس ولایت کو کی اتباع کریں اور اس کو خلوص دل سے قبول. پھر آگے بڑھتے چلے گئے, شعر پڑھتے چلے گئے آسان بن ثابت. جب قصیدہ ختم کیا تو پیغمبر نے شاباش دی. کیا کہا؟ میں نے تو آپ کو پورا قصیدہ نہیں سنایا نا, میں نے تو دو امپورٹنٹ شعر بتا دیا. اس امپورٹنٹ شعر میں کیا تھا؟ تمہارے پیغمبر کے بعد یہ ہے تمہارا رہبر, حاضی, رہنما. جس کے پیغمبر امام ہیں اس کا یہ امام ہے, اور تمہیں اس کے ساتھ خلوص سے اس کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا. یہ کس بات کی تھی چیز؟ پیغمبر کے بات کی. اگر اس کے علاوہ پیغمبر کا کوئی مطلب ہوتا تو پیغمبر فوراً حسان کو کہتے ہیں, حسان یہ کیا کہہ رہے ہو, یہ تمہارا شعر غلط ہے. میرا مطلب تو یہ تھا جیسے لوگ کہتے ہیں کہ مولا کا مطلب ہے دوست, مولا کا مطلب ہے کمپینین, مولا کا مطلب ہے ساتھی. تو جس سے میں ان کا کمپینین ہوں تم ان کے کمپینین بن جاؤ, جیسے میں تم میرے دوست ہو ویسے ان کے دوست بن جاؤ, جیسے تم آج میرے ساتھ ہو کل ان کے ساتھ رہنا. میرا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ میں اپنے مرنے کے بعد اپنی رحلت کے بعد یہ تمہارے امام اور حاجی بن جائے. اگر یہ مطلب نہیں تھا غدیر کے اس اعلان کا تو پیغمبر کو روکنا چاہیے تھا کہ میرا تو یہ مطلب نہیں تھا. اس نے تو کھول کر تشریف دی نا پیغمبر کے جملے کی. پیغمبر نے نہیں روکا, پیغمبر نے شاباش دی, بڑی اچھی تشریف کی, یہی مطلب تھا میرا, شاباش دی. لیکن میرے دوستو ذرا پیغمبر کے اپنے ارشاد پر بھی تو غور کرو. پیغمبر نے کہا جملہ ایک دم کہہ دیا, ایک دم کوئی ایموشنل داؤن تھا نہیں. ذرا دیکھیے پیغمبر نے جو فاؤنڈیشن بنائی ہے, شکر کے ممبر پر حیران ہے سارے عرب. یہ اچانک کیا ہو گیا؟ صحرا کے اندر دھوپ کے اندر زہر کی پرسکون نماز ختم ہو چکی, اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں آپ پیغمبر فاؤنڈیشن بنا رہے ہیں. ارب لا الہ الا اللہ وإن محمد عبده ورسوله وإن جنب الحق والنار حق. بنیاد بن رہی ہے, پرنسپلس آف ریلیجن بیان کیے جا رہے ہیں. ایسے نہیں کہا پیغمبر نے کیا ہوا کچھ سنانے چلے تمہیں, نہیں, پوری عمارت بنائی. عمارت کیا ہے؟ ارحم انت صدونا لا الہ الا اللہ. کیا تم اس بات کی کراہی لیتے ہو کہ خدا کہتہ لا شریک ہے؟ سب نے کہا ہاں. بین محمد عبدہ ورسولہ, کیا اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے؟ سب نے کہا ہاں. توحید کی گواہی دلوائی, رسالت کی گواہی دلوائی, بین جنت بالحق اور حق ہے جنت, سب نے کہا ہاں. بننا اور حق, سب نے کہا ہاں. قیامت کی گواہی دلوائی اور اس کے بعد کہا کیا میں تم سب کے نفوس سے اعلیٰ نہیں ہوں؟ سب نے کہا اعلیٰ ہے. جب یہ چار گواہیاں لے لی, عمارت کی فاؤنڈیشن لے کر دی, بنیادیں اٹھا دی, دیواریں کھڑی کر دی, پلر ڈال دیے, توحید نبوت قیامت اور پیغمبری کے نفس کو پیغمبر کو ساروں پر اولا قرار دلوا دیا, تو فقط چھت ڈالنے کا جب مقام رہ گیا تو بھائی کا ہاتھ پکڑا اور اٹھایا اور کہا من تم کو مولا ہو فوز علی المولا.
Salaam.
کمی اس تقریر میں. توحید کیا ہے؟ پرنسپل آف ریلیجن اصول دین. توحید الحمد اشہد ان لا الہ الا اللہ. غور سے سنو میرے دوستو، یہ بات میں نے بہت سینسیٹیو کی ہے، بہت سینسیٹیو بات ہے یہ، جو بہت سارے ذہنوں میں نہیں آئی. پہلا پرنسپل کیا ہے ریلیجن کا؟ توحید. اشہد الحمد اشہد ان لا الہ الا اللہ. سب نے کہا ہاں. وانا محمد عبدہ ورسولہ. اور محمد اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے. دوسرا پرنسپل نبوت. تیسرا پرنسپل قیامت. وانا جنت بالحق والنار بالحق. جنت بھی حق ہے اور نار بھی حق ہے. قیامت. پیغمبر فروع دین کی بات کر رہے تھے. نہیں سمجھے تھے. یہ جو پرابلم ہے نا ہمارے ہاں، ہمارے ہاں فروع کو اصول سے ایک سازش کے تحت ٹکرایا جا رہا ہے. اب سمجھ آئی؟ کیسے بتائیں؟ اس سے زیادہ بتا نہیں سکتے. پبلک ایڈریس میں اس سے زیادہ بتا نہیں سکتے. ہمارے اپنے ہاں یہ سازش کافی دن سے چل رہی ہے. فروع کو اصول سے ٹکرایا جا رہا ہے. چلیے، جنہوں نے سمجھ لیا انہوں نے سمجھ لیا. پیغمبر نے فروع کی بات کی تھی. اے لوگوں، کیا تم اچھی طرح پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہو؟ سب نے کہا ہاں 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 پڑھتے ہیں. یہ کہا پیغمبر نے کہا تمہیں رمضان کے روزے رکھے تھے میرے ساتھ اختیار میں پہلے؟ ہم کہا ہاں ہاں پورے بھی رکھے تھے. پیغمبر نے پوچھا کیا تم زکات دے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں، جو نہیں دی تھی وہ بھی ابھی جا کے دے دیں گے. کیا بات کی پیغمبر نے؟ فروع کی بات کی. فروع کی بات کی پیغمبر نے؟ فروع کی بات نہیں کی. پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی لیے تو کہا کہ اگر یہ اعلان نہ ہوا تو تبلیغ رسالت نہیں ہوئی پوری. یہ تبلیغ اگر نہ ہوئی تو رسالت کی تبلیغ نہ ہوئی. واقعی رسالت میں کیا تھا؟ یہی کچھ تھا نا، عبادات تھی، معاملات تھے، اخلاق تھے، حقوق انسان تھے، یہ ساری باتیں تھیں نا، یہ ساری باتیں تھیں. تو پیغمبر نے جب وہ بڑی تبلیغ کرنے کے لیے آئے تو ان میں سے کسی کا ریفرنس ہی نہ دیا. ارے ان کا بھی ریفرنس دیتے نا، تو پانچ وقت کی نماز دیتا، جس کی نماز ضرور پڑھنا، اس کے بعد تسبیحات پڑھنا، اس کے بعد رمضان کا روزہ رکھنا، اگر چھوٹ جائے اس کے بعد ان کی قضا ضرور رکھ لینا روزوں کی. اب آئی سمجھ میں؟ پیغمبر نے ان کا کوئی ریفرنس نہیں دیا، اس لیے کہ جو اب تبلیغ ہونے والی تھی نا، اس کا دار و مدار یا اس کا واسطہ یا اس کی ساری جو پھیلا اٹھا وہ اس کا فروع چھوٹے تھے. ارے آپ کیا تبلیغ ہونے والی تھی؟ وہ تھی جس کا تعلق اصول سے تھا، اصول سے تھا. پیغمبر نے کسی فروع کا تذکرہ کیا؟ نہیں نہیں کیا. وہ تو سارے اسٹیج پر لگے ہوئے تھے. اگر یہ نہ بتایا تو وہ کچھ بھی نہ بتایا. تو پیغمبر نے فروع کا تذکرہ نہیں کیا. تین اصول بیان کیے، توحید، نبوت اور قیامت، اور تینوں کا خطاب کیا کر کیا؟ من کنتم مولا ہو تو ہر بار من مولا. چار تھا پرنسپل آف ریلیجن علی کی بناوٹ کو قرار دیا. تو یہ کیسے ممکن تھا کہ پیغمبر تین اصول دین تو بتا دیں اور سارے فروع بتا دیں اور کہیں نبوت مکمل ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا ایسے تو نہیں ہوتا. جب پہلے پورے اصول کرو پھر ہوگی نبوت پوری. اور یہ اصول اگر نہ بتایا تو کوئی نبوت کا کام ہی نہ کیا. تو آج ہمارے ہاں یہ ٹکراؤ ہے فرو کے ساتھ نادان لوگ. کیا آپ نے بہت نعرے لگانے شروع کر دیے, نعرے حیدری لگ رہے ہیں, علی 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 علی, ہر وقت یہ لوگ کرتے رہتے ہیں. ان کی توجہ نماز پر نہیں ہے, ان کی توجہ عبادات پر نہیں ہے, ان کی توجہ نماز شب پر نہیں ہے. ارے میرے دوستو, لائک کو لائک کے ساتھ میچ کرتے ہیں نا, لائک کو لائک کے ساتھ میچ کرتے ہیں. یہ آپ پورے کوئی کم نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, اس کو ضرور ریپریمنٹ کرنا چاہیے. حق ہے خدا کا بندگی ادا کی جائے. روزہ نہیں رکھتا ریپریمنٹ کرنے کے قابل ہے, پنشمنٹ کے قابل ہے. حق ہے بندگی, اور کھلاتا ہے نا, بندے کا حق ہے جس کی بندگی کرتا. بہت مال دے دیا, حق ہے اس مال میں سے جس کے کو اس نے کم دیا اس کا حق نکالو. یہ اطاعت ہے, یہ بندگی ہے, یہ ہمارا اپنا ذرا اس کے سامنے اس کا جھکنا غلامی ہے. اس غلامی کا ریلیجن کے پرنسپلز کے ساتھ ٹکرانا. ایک بڑی اور فتنہ شروع کیا ہمارے ہاں. میں اس لیے ان باتوں کو بیان کرنا چاہتی ہوں, ایک فتنہ کہوں, سازش کہوں, ہمارے اپنے اندر گروپس, سب گروپس ہیں نا. اچھا, یہ کہیں نہ کہیں سے ان کی سٹرنگز ہلتی ہیں. ہم بہت دنیا میں ہر وقت لوگوں سے ملتے رہتے ہیں, بہت کم لوگ ایک سرٹن لیول آف انٹیلیجنس سے اوپر ہوتے ہیں. میجورٹی اگر ایک خاص اسٹینڈرڈ انٹیلیجنس پر ہو تو بھی ایکسیپٹیبل ہے. لوگ تو بہت بلو انٹیلیجنس لیول پر ہوتے ہیں. 100 آدمیوں سے ملے تو کسی ایک کو آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ایک انٹیلیجنٹ آدمی سے آج ملاقات ہوئی. مطلب لوگوں کی یہ ذہنی حالت ہے, اس میں نئی نئی جب باتیں نکلتی ہیں نا تو حیرانی ہوتی ہے. تو کہیں نہ کہیں سے کوئی اسٹوڈنٹ کوئی پل کر رہا ہے. ایک ہمارے ہاں بھی کافی دن سے یہ سلسلہ چلا ہوا ہے, معرفت امام زمانہ ہے نا ہمارے یہاں. معرفت امام زمانہ حاصل کرے, معرفت امام زمانہ حاصل کرے. کتنی معرفت ہو گئی آپ کو امام زمانہ کی آج تک؟ 5 سال سے بھی کم عمر میں غیبت کبریٰ, وہ 5 سال بھی لوگوں سے پردہ تلاش کر رہے تھے نا بنی عباس کے لوگ. شیخ حسن عسکری کے گھر میں 12 پتا تھا نا, تھے تو رسول کے خاندان کے, تو قتل کریں اور اس معاملے سے یہ ہاتھ صاف کریں. تو نہ پیدا ہوئے تو نظروں میں آئے, نہ 4 برس کے ہوئے تو نظروں میں آئے, نہ 2 برس کے ہوئے تو نظروں میں آئے, نہ 5 سال کی غیبت کبریٰ ہوئی تو نظروں میں آئے. پھر اس کے بعد ایک پراکسی ریپرزنٹیشن کا سلسلہ ضرور شروع ہوا. میرے دوستوں, کیا مطلب, میں مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ معرفت امام زمانہ وہ کیا ایسی چیز ہے کہ جو امام علی سے, امام حسین سے, جناب فاطمہ سے مختلف. یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جسے آپ کو حاصل کریں تو وہ کوئی ایڈیشن, ویلیو ایڈیشن ہوگی. اچھا, بات کیا ہے, بات صرف اتنی ہے اور بڑی اہم ہے. یہ جو علی اور یہ جو حسین اور یہ جو فاطمہ, یہ کیا ہے؟ یہ تاریخ اسلام میں ریزسٹنس کے ٹرننگ پوائنٹس ہیں. یہ علی جب کہا, اچھا کتنے سال علی نظروں کے سامنے رہے؟ 10 برس کے بچے نے نبوت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا, اور 53 برس تک, 53 برس, 63 ایج تھی نا جب آپ کی شہادت ہوئی, 53 سال علی زمانے کے سامنے ڈٹے کھڑے رہے. تان نہ بنیانے محسوس سیسا پلائی ہوئی دیوان, وہ 53 برس تو آنکھوں میں کھٹکتے رہے. پھر حسین 56 برس لوگوں نے دیکھا نا آپ کو, آپ ایسے دکھائی کربلا کہ 1500 سال ہو گئے. آپ نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی اکھاڑ پھینکنے کی, آپ نہیں اکھاڑ سکے. تو سوشیالوجی کا اصول ہے کہ جب کوئی احساس بڑی شدت سے آپ کے اندر بیٹھ جائے تو اس احساس کو باہر نکالنے کے لیے اس کا ایکویویلنٹ کوئی احساس آپ کے اندر داخل کیا جائے. مثال کے طور پر آپ جہاد پر جائیں اور رمضان کا مہینہ ہو تو جہاد بھی افضل ہے, روزہ بھی رکھنا ہے, تو کیسے لڑنے پر آمادہ کریں؟ تو کہا جائے گا کہ جہاد افضل ہے, آپ روزے کو ٹر کریں, زندہ رہے تو سزا, اور جہاد کو چونکہ بچانا ہے دین کو لہذا جہاد کی طرف. ٹھیک ہے نا, تو روزے کے احساس کو جہاد سے ریپلیس کیا گیا. اب یہ جو علی ہے نا نام, یہ نام نہیں ہے, یہ نام نہیں ہے, یہ پرنسپل آف ریلیجن ہے, یہ ولایت علی.
پنجے کھول کے علی کی ولایت کی شہادت دیتے ہوئے نعرہ ہے حیدری
حیدری
مولا علی مشکل کشا بادشاہ بلند تر سروا.
اور حسین اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کربلا حسین کی وجہ سے رہ گیا. تو آپ علی کہیں انتہائی فرسٹریشن کے اندر بھی, میں نے کسی گزشتہ تقریر میں کہا تھا جو منقبت پڑی جاتی ہے یہ ٹوٹے ہوئے دل کو دوبارہ جنم دے, دوبارہ زندگی دے. اور یہ نام حسین اگر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے نہیں ڈرنے والے, نہیں میدان چھوڑ کے جانے والے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ 1500 سال کی تاریخ میں اور آگے تک بھی لوگ اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے کہ آپ میدان چھوڑ کے نہ جائیں؟ ڈٹے رہے ہیں آپ, اور آپ جھوٹے جھوٹے لوگ مسلسل شکست کھا کھا کے پھر نارے ہڈی لگائے میدان میں کود پڑے, برداشت ہوگا؟ نہیں. تو کہا اس شعلہ احساس کو, یہ شعلہ احساس ہے, اس کو اس سے ریپلیس کرو معرفت امام زمانہ. اب میرا بھی سر جھک گیا معرفت امام زمانہ, آپ کا بھی سر جھک گیا معرفت امام زمانہ, سمجھ ہی نہ آیا یہ کہہ کیا رہے ہیں. جس کو علی کی معرفت ہے جسے علی کی معرفت ہے اسے آخری امام کی معرفت ہے, جسے حسین کی معرفت ہے اسے آخری امام کی معرفت ہے. اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ علیحدہ سیشن لگائے مدرسے میں جا کر کہے کہ معرفت امام زمانے کے آج لیکچر ہو رہا ہے اور کلاس ہو رہا ہے اور اتنا بڑا مواد بھی سر پر رکھ لے, بڑی سے کبابی اوڑھ لے کہ آج میں امام زمانہ کی معرفت پر میں دوسرا سلسلہ شروع کر رہا ہوں جس کی معرفت علی نے کبھی رہ گئی, جس کی معرفت علی نے کبھی رہ گئی, جس کی معرفت حسین نے کبھی رہ گئی. وہ کریں یہ بات, وہ کریں یہ بات. ہمارا تو آخری بھی علی ہے, آخری بھی حسین ہے. یہ کس کو اس سازش میں دھکیل رہے ہو؟ قیامت تک ہمیں زندہ رہنا ہے. ہم سے مراد ہم فزیکل نہیں ہیں, ہم ہماری نسلیں, ان کی نسلیں, ان کی نسلیں, ہم دو ناموں پر زندہ رہیں گے, ایک علی کا نام اور ایک حسین کا. باقی یہ ساری لوگوں کی ہمارے خلاف سازشیں اور شرارتیں ہیں. ہمارے ہاں تو کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ میرا ذکر کرو کربلا کو چھوڑ دو, سب نے یہی کہا کہ ملا نہ کرو, کربلا کو یاد رکھو, علی کا ذکر کرتے رہو, ولایت علی کی گواہی دیتے رہو اور ذکر کربلا کرتے رہو. سب ائمہ کا یہی دستور تھا کچھ یاد رہے نہ رہے علی یاد رہے حسین یاد رہے. بس یہی ہے کربلا, یہی ہے انسان کی تاریخ کی حقیقت, جسے علی کہتے ہیں اور حسین کہتے ہیں. جناب امام حسین علیہ السلام جب مقابلے لشکر یاد آتے اور بار بار گفت و شنید کا سلسلہ چوتھی محرم پہ چلتا رہا اور آپ کو بیعت پر آمادہ کرنے کی عمر ساتھ کوشش کرتا گیا, یہاں تک تھک ہار کے اس نے کہا یہ حسین کبھی بھی ہماری بات نہیں مانیں گے, اس لیے کہ ان کے دونوں پہلو میں ان کے باپ علی کی روح ہے. ان کے دونوں پہلوؤں میں ان کے باپ علی کی روح ہے. تو کربلا علی کی شجاعت کیا منظر ہے, کربلا فاطمہ کی ریزسٹنس کا مظہر ہے, کربلا حسن کی صلح کا پھل ہے, اور کربلا کے کاشتکار نے اس جلتی ہوئی زمین پر کھڑے ہو کر کہا ہائے ہاف منت للہ حسین اور ذلت کی زندگی, میں نے پاک ہستی کا دودھ پیا اور پاک گود میں پرورش پائی اور پاک آباؤ اجداد نے میری تربیت میں اپنے وقت کو صرف کیا, اور مومنین پاک مومنین میرے اقربا میرے اجزاء اور میرے دائیں اور بائیں ان میں سے کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ میں چار دن ذلت کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے عزت کی موت کو قربان کروں. سب ہیں شریک کربلا, سب ہیں شریک کربلا. اب عزیزو اس کربلا میں کوئی نہ نبی کی نیابت پر ہے, کوئی علی کی نیابت پر ہے, کوئی فاطمہ کی نیابت پر ہے, کوئی حسن مصطفیٰ کی نیابت پر ہے, کوئی جعفر طیار کی نیابت پر ہے, کوئی علی کی نیابت پر ہے. ہر ایک کسی نہ کسی کا ریپرزینٹیٹو ہے. تاریخ کا سفر چل رہا ہے, بتا رہی جب محمد ابو طالب نے شروع کی کربلا اس تاریخ کا کلائمیکس. چند بچے بہت چھوٹے ہیں جن کا آپ خصوصیت کے ساتھ نام لیتے ہیں, ان میں سے ایک بچہ امام حسن علیہ السلام کا. امام حسن علیہ السلام کا تین بیٹے کربلا کی جنگ میں شریک ہیں, ایک جناب حسن ابن حسن جنہیں حسن مسلح کہتے ہیں, دوسرے عبداللہ ابن حسن اور تیسرے قاسم بن حسن. چھوٹے بچے کا شہزادے کا تذکرہ اس لیے زیادہ کیا جاتا ہے کہ وہ بہت کم سن, جو بہت کم سن بچے ہیں نا ان میں علی اصغر کے بعد شہید ہونے والوں میں جس کی عمر کو اگر ہم دیکھیں تو جناب قاسم کی عمر. امام حسین علیہ السلام اس بچے کو میدان کی اجازت نہیں دینا چاہتے تھے. جب بچے نے بہت اصرار کیا اور جناب عمر فاروق نے اپنے اس لال کی حمایت میں امام حسین علیہ السلام کو سفارش کی, امام حسین علیہ السلام نے عرب کے دستور کے تعلق سے اس بچے کے ساتھ ایک رسم کی. عرب میں دستور تھا کہ جب کوئی لڑنے کے لیے آتا تھا اور لڑائی ہو جاتی تھی تو بس کوئی نیا دولہا ہوتا تھا اور جس کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوتی تھی تو اسے قتل نہیں کرتے تھے, اسے صرف نظر کرتے تھے کہ اس نے ابھی تازہ تازہ اپنی زندگی کا آغاز کیا ہے, ابھی نیا نوشا نیا دلہا ہے. یہ جو آپ قاسم بن حسن کی مہندی اٹھاتے ہیں یہ اسی رسم کی ایکسٹینشن ہے جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کے ساتھ کی. آپ نے بہنوں سے کہا قاسم کے ہاتھ سے مہندی لگا دو, کہ جب میدان میں یہ کمسن جائے اور ہاتھوں میں مہندی لگی ہو تو لوگ اسے نیا دلا سمجھ کر قدر نہ کرے. دو بیٹے جناب امام حسن علیہ السلام کو شہید ہو چکے تھے, آپ نے اس لیے بچے کے ہاتھوں پر مہندی لگوا دی اور پھر اس بچے کو خاص طور پر رخصت کرنے کے لیے اہتمام کیا. امام حسن علیہ السلام کے تبرکات اپنے ہاتھ سے اسے پہنائے اور اس کے بعد سواری پر آپ نے خود اسے سوار کیا. اور مقاتل لکھتے ہیں کہ جناب علی اکبر اور جناب قاسم یہ دو سوار ایسے تھے کربلا کے کہ جب وہ گھوڑے پر بیٹھ کر میدان کی طرف چلے تو امام حسین علیہ السلام ان کی سواری کے ساتھ ساتھ کافی دیر تک میدان میں گئے. قاسم گھوڑے پر بیٹھے, ہائے ام پرواز کس نظروں سے بیٹے کو دیکھا ہوگا, ہائے زینب اور ام کلثوم کس کی شباہت قاسم کے چہرے میں نظر آئی ہوگی. ایسے اکرام کیا, ایسے محبت کیا آپ کے امام نے جیسے زندگی میں اپنے بڑے بھائی کا اکرام اور محبت کیا کرتے تھے. قاسم گھوڑے سے اتر آئے, جب چچا کو ساتھ ساتھ سواری کے چلتے ہوئے دیکھا تو کہا میں غلام ہوں اور گھوڑے پر ہوں اور آپ امام میرے اور میری گھوڑے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. آپ نے دوبارہ سواری پر بٹھایا, لگام کو پکڑے رکھا, بھتیجے سے باتیں کرنے لگے, اے قاسم آج ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں تمہارے بابا کی سواری کی لگام پکڑا ہوں. تمہیں پتا ہے نا ہم دونوں بھائیوں میں کبھی جدائی نہیں ہوئی تھی, تمہیں پتا ہے ہم دونوں نانا کی کندھے پر ساتھ سوار ہوتے تھے, ہم نانا کی گود میں ساتھ بیٹھتے تھے, ہم مادر گرامی کے ساتھ ساتھ سوتے تھے, ہم بابا کے درس میں ساتھ بیٹھتے تھے, ہم نے کبھی جدائی نہیں ہوئی. اے قاسم آج تمہیں رخصت کرتے ہوئے محسوس ہوتا ہے میرا بھائی مجھ سے جدا ہو رہا ہے. قاسم میدان کی طرف گئے, حسین ابن علی خیمے کی طرف پلٹے اور بھاگی سے کہا اس نے فرمایا بیٹے کے حق میں دعا کرو. ام پروا بارگاہ خدا نے سجدے میں سر رکھ دیا اور اتنا باپ پروردگار میری قربانی کو قبول فرما. ہائے میرے حسن نمازوں کی طرح ہوا تھی چھوٹا بچہ کتنی دیر تھا خبر آئی قاسم عمر کے پہنچ گیا. ہائے حسین ہائے حسین, ادھر قاسم کا برسات کے خیمے تک پہنچنا تھا, فوجوں نے قاسم کے گرد گھیرا ڈال دیا, اب تنہا بچا اور چاروں طرف سے تلواریں اور زخمی ہوتے گئے یہاں تک کہ گھوڑے سے گرے. آواز دیا اے میرے چچا میری مدد کے لیے آئیے. آواز قاسم تان میں پڑی, ایسے محسوس ہوا جیسے بھائی کے بھائی سے مدد کری پکارا ہو.
ٹکڑے ہم نے
Thank you.